زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا،
ہر دور کی زباں ہے،
ہر دور کی زباں ہے
پیغام کربلا کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، سید الشہداء کی محبت کے ذریعے سے جو لطف و کرم ہم پر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم شاید جب تک اس دنیا سے نہ جائیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں۔ آخر یہ دنیا اکثر لوگوں کے لیے پردوں پر مشتمل ہے۔ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جب تک دنیا سے نہیں جاتے حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ لہذا بہت مشکل ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھ پاؤں کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے اپنے نبی کے فرامین کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہ بصیرت نصیب کی ہے کہ کسی حد تک اس نعمت کی عظمت کو پہچان سکیں، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور اسی اعتبار سے خدا کا شکر کر سکیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں قرار دیا، اس فرش اعضا پہ بیٹھنا نصیب کیا، اس عظیم الشان تحریک کا گویا ایک حصہ قرار دیا اللہ کی دیوے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالی نے نعمتوں کا حساب، نعمتوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے کے لیے رکھا ہے، یعنی خدا نے متعلق کسی کو ایک نعمت دیتا ہے اور گویا پھر ایک قانون عمل میں آ جاتا ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نعمت میں اضافہ کئی معنی رکھتا ہے، لیکن کم از کم اضافہ کیا ہے، نعمت ملتی رہے گی۔ خدا کا دیا ہوا علم ایک نعمت ہے، جہالت یقیناً خدا متعال کی طرف سے نہیں ہے، جہالت علم کا نہ ہونا ہے۔ تو اگر کوئی انسان خدا متعال کی طرف سے دیے ہوئے علم کو حاصل کرتا رہے، شکر بجا لاتا رہے، اس شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرتا رہے، دوسروں تک پہنچاتا رہے، اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کی شہادت کی مناسبت سے، عزاداری سید الشہداء میں شریک ہونے کی مناسبت سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شہادت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گرچہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ 1400 سال تقریباً ہو گئے اس کو بیان کرتے ہوئے، لیکن ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ حق کے مطلب ادا نہیں ہوا، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور عشرہ اول ماہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے علاوہ کسی اور موضوع کو لینا شاید ناانصافی ہے، یعنی کچھ بھی ہو اس کو سید الشہداء کی شہادت کے حوالے سے، سید الشہداء کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے پیغام کے حوالے سے نزدیک ترین ہونا چاہیے۔ تو ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ پہلا عشرہ پہلا عشرہ محرم سید الشہداء کی جدوجہد کے حوالے سے ہو، ان کے خاندان کی جو دین اسلام کے احیاء کے لیے کوششیں ہیں ان کے حوالے سے ہو، تاکہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اس سلسلے سے متصل رکھے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. کل ہم چاہتے تھے کہ ماہ محرم کے حوالے سے جو پوائنٹس بیان کیے ہیں اس کے بعد موضوع کو بھی تھوڑا سا بیان کریں، لیکن کل وقت نہیں کر ہو پایا اور ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے. آج انشاءاللہ موضوع کو بھی بیان کریں گے اور موضوع کے حوالے سے کچھ پیش رفت بھی کریں گے. ایک پوائنٹ صرف اور ماہ محرم کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس پوائنٹ کا تعلق احترام سے، جس چیز کو میں بہت زیادہ احساس کرتا ہوں. ایک دو سال سے ظاہر ہے ٹریولنگس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے کافی سفر کیے دنیا میں مختلف مقامات پر جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے. تو ہمارے پاس یہ موقع رہتا تھا کہ ہم مختلف کلچرز کا ایک کمپیریزن کر لیں، ایک تقابل کر لیں کہ اس کلچرل انوائرمنٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے، تیسری جگہ کیا ہو رہا ہے. تو جو بات ہم مسلسل فیل کر رہے تھے، کبھی کبھی اس کو بیان بھی کرتے تھے اور کبھی اس کو بہت زیادہ کھل کے عرض کر دیا کرتے تھے، لیکن ابھی یہاں پر بھی عرض کریں گے، وہ یہ کہ ہم مسلسل یہ احساس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ، حتیٰ جو ہمارے بچے، اور میں نے عرض کیا پہلے بزرگ کو عرض کر رہا ہوں، حتیٰ بزرگ کے اندر جو ویسٹرن انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں. اب ویسٹ سے مطلب جیوگرافی نہیں ہے بلکہ ایک کلچر ہے جس کو ویسٹرن کلچر کہا جاتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ ایسٹ میں ہو، اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. تو جو اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ آہستہ 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 اس تقدس کو کم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور خواہ نہ خواہ خود بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بن رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک حد تک تو صحیح ہے کہ بھائی کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں، ایک کلچر کے اندر ایک خاص چیز کافی زیادہ رسپیکٹفل ہوتی ہے، دوسری کلچر میں نہیں ہوتی. لیکن ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے دین کلچر کا تو حصہ ہے لیکن بیونڈ کلچر ہوتا ہے، یعنی ہم دین کو کلچر کے نام پہ تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں کلچر کو دین کے احکام کے تحت ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی دین اس طرح کا چاہتا ہے. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء اور دین کے معاملے میں بہت سارے ایسے مقدسات ہیں جن کا خیال رکھنا حتیٰ ظاہری طور پر بھی بہت ضروری ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے دل میں احترام رکھا ہوا ہے، اب کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو ظاہری طور پر بھی اسی حد میں رکھیں؟ تو میں کچھ چیزوں میں کہوں گا کہ ہاں، میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر ایسا ہے کہ ظاہری طور پر بھی احترام ہونا ضروری ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا، میں اس مثال کو عرض کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں، میں اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ بہت سارے ملکوں کے اندر ظاہر ہے کہ رسپیکٹ کے جو فینومینا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک ملک کے اندر رسپیکٹ کسی طریقے سے دکھائی جاتی ہے، دوسرے ملک کے اندر رسپیکٹ کسی اور طرح سے دکھائی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور دین بہرحال اپنے احکام بیان کرتا ہے، دین احکام کو سکھانا چاہتا ہے. تو ہمیں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ باتیں، مثال کے طور پر بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو صرف یہ نہ دیکھے کہ ہم ایک گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، صرف یہ نظر نہ آئے، بلکہ یہ نظر آئے کہ گیدرنگ کو رسپیکٹفلی اٹینڈ کیا جا رہا ہے اور اس رسپیکٹ کے اندر تقدس بھی ہے. یہ آخری ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، سیکرڈنس، تقدس. چونکہ دین کو ہم نے تقدس ختم ہونے کے بعد ختم ہوتے دیکھا ہے، یہ تاریخ شاہد ہے اس بات کی. تو آپ اپنے معاشرے سے چاہے کچھ بھی سیکھیں، بڑوں کا احترام وغیرہ وغیرہ، اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کم از کم سید الشہداء، دین، عزاداری، اس کے معاملے میں جو تقدس والا چیپٹر ہے، سیکرڈنیس، اس کو باقی رکھیں. جیسے یہ مٹتا ہے پھر دین، طریقہ، رسم، سب ختم ہونے لگتا ہے. اب وہ تقدس آپ کیسے باقی رکھیں گے؟ تو مثال کے طور پر اٹھنے بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ملنے ملانے کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ جب عزائے سعید الشہداء میں داخل ہوتے ہیں، عزا خانہ کہیں پہ ہوتا ہے، کیسے رسپیکٹ دکھائی جائے، ان سب کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. لباس کا بھی خاص خیال کرنا پڑے گا. کل شاید میں عرض کر چکا ہوں، مزید وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس اتنا سا ہی عرض کروں گا، ان چیزوں کا ضرور خیال کیجیے گا اور اس کو کم اہمیت مت سمجھیے گا. اس کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے اگر ہم نے اس کو کم اہمیت سمجھا. تو آپ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور خواتین تشریف فرمائیں، وہ ہمارے لیے انتہائی محترم ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بچیاں ہیں. لیکن ان سب کی خدمت میں ایک بات عرض ہے، وہ یہ کہ تقدس کو کم نہ کریں. اس تقدس نے دین کو باقی رکھا ہے. معنوی اثرات بہت زیادہ ہیں، بے پناہ معنوی اثرات ہیں. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک جملہ عرض کر دوں، ایک واقعہ عرض کر دوں جو بیان کرتے ہیں. میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کون بیان کرتے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہم سب سے ہماری مختصر عزاداری کو قبول فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. امام خمینی کے گھر پہ عزاداری ہوا کرتی تھی، اور اس عزاداری میں ایک بہت مشہور، فارسی میں اس کو مدح کہتے ہیں، ایک عالم تھے جو عزا پڑھا کرتے تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے. ہاں اردو میں ہم اسی طرح کہیں گے بھائی مجلس پڑھتے تھے. عالم بھی تھے وہ، مجلس پڑھا کرتے تھے. کوثری نام تھا ان کا، بہت ہی مسن بھی تھے. امام خمینی کے گھر پر وہ پڑھا کرتے تھے. انتہائی مخلص انسان. تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، اور وہ کہیں مجلس کے اوپر، مجلس کے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے عاشور کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مجلس پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک کے بعد ایک بہت سارے پروگرامس میں شرکت کرنی ہوتی ہے. ہر جگہ سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آ جائیں 15 منٹ کے لیے پڑھنے. مصائب بہت بہت دل سے پڑھا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، میں ایک جگہ سے مصائب پڑھ کے نکلا اور دوسری جگہ مجھے جانا تھا، جلدی بھی تھی. تو کہنے لگے کہ ہم محلے کے بچے ایک جگہ جمع ہوئے بھی تھے، وہ میرے پاس آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آغا آپ بڑوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے لیے مجلس پڑھنے چلیں، ابھی چلیں. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا بہت میرے پاس شیڈیول ٹائٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کہنے لگے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، اور کہنے لگے کہ نہیں آپ ہمارا خیال نہیں کر رہے، ہم نے بھی تو آزادہ کی ہے، آپ صرف بڑوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. اتنے کہنے کے انہوں نے جذباتی جملے بولے کہ میں مجبور ہو گیا. تو میں مجبور ہو گیا اور وہاں پہ گیا تو کہنے لگے کہ ایک محلہ اتنا مستضعف سا محلہ تھا، غریب غربا جن کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اردو میں جس کو عربی میں فقیر کہتے ہیں اس کو اردو میں غریب کہتے ہیں. یہ ہماری اردو زبان نے کوئی اچھا لفظ انتخاب نہیں کیا. شاید غریب وہ ہوتا ہے جس کا دوست نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جو تنہا رہ جائے. ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوا وہ غریب ہوگا. شاید دنیا کی حقیقت یہی ہے، اور روایتوں میں ریفلیکٹ بھی ہوا ہے کہ بھئی ایسا ہو جاتا ہے دنیا داروں کے اندر. لیکن زبان اس کو انتخاب کر لے، یہ ذرا سخت معاملہ ہے. بہرحال تو محلہ بھی غریب غربا کا تھا. آغا کوثری فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا بچوں کے ساتھ اور جا کے وہاں بیٹھ گیا، اور کافی بچے تھے وہاں پہ، اور ان بچوں کے سامنے میں نے چند منٹ مصائب بھی پڑھے، کچھ اشعار بھی پڑھے، جو ان کو سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا. باہر آ تو کہنے لگے کہ میں اس کے بعد باہر آنے لگا تو وہ ایک ٹرے کے اندر چائے لے کر آئے اور کہا کہ یہ چائے ضرور پینی ہے آپ نے. کہنے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیسے نکلوں یہاں سے جلدی سے، کیونکہ مجھے کہیں پہنچنا تھا. تو کہنے کہ میں نے چائے لی اور بالکل ٹھنڈی سی چائے تھی، اس میں کوئی دم نہیں تھا. تو کہنے کہ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے ایسے دکھایا کہ میں پی رہا ہوں اور موقع لے کر اس کو پیچھے گرا دیا، اور تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو کہنے کہ بالآخر وہاں سے میں چلا گیا. پھر دوسرے پروگرامس میں نے شرکت کی، اور سارے دن کے پروگرامس میں جانے کے بعد میں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں پروگرامس کہتا ہوں، میری زبان سے نکل گیا. سارے دن کی مجالس میں جانے کے بعد وہ گھر پہ آئے اور کہنے کہ میں سو گیا تھک ہار کے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ خواب میں بی بی تشریف لائی سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. بی بی تشریف لائی اور کہا کہ تمہاری باقی مجالس قبول نہیں ہوئی، آج ایک مجلس قبول ہوئی. تو انہوں نے بی بی سے کہا کہ بی بی میں کوشش کر رہا تھا کہ قبول ہو، کیوں قبول نہیں ہو پائی میری مجلس؟ کہنے بی بی نے فرمایا کہ باقی تم نے جنہوں نے دعوت دی تھی ان کے رکھ رکھاؤ میں پڑھی تھیں، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھی تھیں، ایک مجلس تم نے خلوص سے پڑھی، وہ جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی، وہ مجلس قبول ہے تمہاری. تو کوثری گویا مثلا کبھی خوش اور کبھی اس بات پہ ناراحت کہ میری باقی چیزیں قبول نہیں ہو پائیں، یہ میری کوتاہی ہے، اور خوش اس بات پہ کہ چلی ایک مجلس میری قبول ہو گئی. لیکن پھر انہوں نے بیان کیا بڑی عجیب بات، فرمایا کہ لیکن میں تم سے ابھی بھی ایک بات پہ گلہ مند ہوں، ایک بات پہ مجھے تمہیں شکوا ہے تم سے. فرمایا کہ بی بی شکوا کس بات کا؟ تو بی بی نے فرمایا تم نے چائے کیوں نہیں پی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. فرمایا تم نے چائے کیوں نہیں پی؟ آؤ کوثری نے فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکا. بی بی نے فرمایا میں نے خود تمہارے لیے بنائی تھی، پی لیتے بہتر تھا. نہیں معلوم یہ دنیا کیا دنیا، ہمیں واقعا نہیں معلوم کب کون سی اللہ کی دیوی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نہیں پہچان پاتے، کمزور لوگ واقعا کمزور. تو خلوص بہت اہم ہے اور تقدس بہت اہم ہے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم عزا کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ صاحبان عزا جس میں سید الشہداء کی والدہ ماجدہ شامل ہیں، نبی خدا شامل ہیں، مولا امیر المومنین وقت کے امام، تمام ائمہ اطہار علیہم السلام، خداوند متعال انشاءاللہ ان سب کی خوشنودی کا سبب قرار دے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور سید الشہداء کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ یہ چند ایام ان کی فکر کی کوئی خدمت کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہم جیسے طالب علموں کے لیے حشر اول کا موضوع انتخاب کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کافی سخت ہوتا ہے، اور اس کی ایک سختی اور اس کا ایک بوجھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ 10 دن معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے. تو نہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے غلطی سے جو ذمہ داری کے خلاف جا رہی ہو، خدا و متعال کچھ اور چاہتا ہو، ہم نہیں معلوم اپنی آسانی کی خاطر کچھ اور لے بیٹھیں. تو بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے اور اس فیصلے کو کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ کئی عناوین سے گزرتے ہوئے، اب میں اس کو کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کیا سوچتے ہوئے، بہرحال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ سید الشہداء کی شہادت اور سید الشہداء کے مقصد، ان دونوں پر ایک خاص توجہ ہماری ہونی چاہیے، اور وہ یقیناً مقصد ایسا ہے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مجموعی منصوبے کا حصہ ہے. سید الشہداء کی شہادت ظاہر ہے بہت بڑے ایک پروگرام کا، بہت بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے. تو البتہ یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں اہل بیت اطہار کے شخصیتوں کے مقابلے میں. بہرحال اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا وہ شہادت امام حسین اور احیاء دین. دین کا احیاء اور شہادت امام حسین, آپ کسی بھی طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. البتہ احیاء دین سے میرا مطلب کیا ہے, اور میں ظاہر ہے کہ طالب علم ہونے کے ناطے یہ نہیں چاہتا کہ بڑے بڑے عناوین لے لوں اور اس کے اوپر بات نہ کروں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عنوان لیا جائے اس کے اوپر کنسنٹریٹڈ ایفرٹس ہوں تاکہ انشاءاللہ موضوع کا حق ادا کیا جا سکے کسی حد تک. تو میں احیاء دین کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, اور پھر انشاءاللہ اس کے عنوان سے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں اس کو آپ کی خدمت میں صرف ٹائٹلز کی صورت میں عرض کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر خدا توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ, اور یہ سب بھی خدا کی توفیق سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. جیسے ہی ہم کہتے ہیں احیاء, یا اگر مثال کے طور پر انگریزی زبان سے اگر اس کا کوئی لفظ لیں تو ہم ریوائیول استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر بہت ہی زیادہ اس کو کہنا چاہیے کہ ایکڈیمک کرنے کی کوشش کریں تو رینیسنس بھی تعبیر کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہم ریوائیول کی حد میں بات کر رہے ہیں. اور دین کا ریوائیول کا مطلب کیا ہوتا ہے, دین کا احیاء کیا مطلب ہوتا ہے؟ احیاء عربی کا ایک لفظ ہے جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور احیاء کا جو مین روٹ ہے وہ حی ہے. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ, صحیح. جیسے الحی القیوم, خدا متعال کی اسماء حسنہ میں سے حی القیوم, تو زندہ حی کو کہتے ہیں. احیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی دینا, زندگی دینا کسی کو. تو مثلاً ایسی فرض کر لیجئے کہ کوئی مر رہا ہو یا مر چکا ہو اور کوئی اس کو دوبارہ زندہ کر دے, یا مرتے ہوئے کو موت سے بچا لے, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں احیاء. تو بالکل اگر میں اس کو بہت ہی چھوٹے لفظ میں اور چھوٹے سے لفظ میں مثال کے طور پہ عرض کروں, تو جیسے ہم کہتے ہیں گھر کا رینوویشن, تو گھر کا رینوویشن, گھر ختم نہیں ہوتا ہے لیکن فنکشن اس کے کم ہو جاتے ہیں, یوٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے, ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, تو ہم اس کو رینوویٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں, اس کی لائف کو بڑھا دیں, اس طرح کی باتیں. تو جیسے گھر میں رینوویشن ہوتا ہے, اور بعض اوقات گھر انڈر تھریٹ بھی ہوتا ہے, مثلا گھر گر جائے گا, ختم ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں کیا, تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ہم پھر رینوویشن نہیں کہیں گے, اس کے لیے کچھ اور کہیں گے. تو دین کے ساتھ یہ مشکل آتی ہے, یہ معاملہ آتا ہے. اور یہاں پر ذرا سا ایک اور جملہ اضافہ کرتے ہوئے جو اکثر عرض کرتا ہوں, یہ کہ دین سے یہاں جو ہمارا مطلب ہے وہ دینداری ہے. دین تو خدا نے بھیج دیا, وہ نہیں مرے گا, الحمدللہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا, یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو دین کو نعوذ باللہ تعالی کبھی موت نہیں آتی. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ, خدا مختلف مراحل میں دین بھیجتا رہا ہے. تو دین کبھی نہیں مرتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مدت پوری ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی, نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین, نعوذ باللہ تعالی, دین مر گیا. نہیں, دین کبھی نہیں مرتا, دین حی ہے, دین زندہ رہتا ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں احیاء دین, یہ دینداری کا احیاء ہے, یہ دینداری کا احیاء ہے. دینداری اور دین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین وہ پیغام ہے جو خدا بھیجتا ہے, دینداری وہ انداز ہے جس میں بشر اس پیغام کو حاصل کر رہا ہے, اس کو اوپر عمل کر رہا ہے, اس کو ہم دینداری کہتے ہیں. تو میرا ایک دین ہے, الحمدللہ رب العالمین, دین اسلام, اور ایک میری دینداری ہے. اس دین سے میں نے کیا سمجھا, اس وحی سے, اس سنت نبوی سے میں نے کیا سمجھا, جو سمجھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ دینداری ہے. یہ احیاء دین کا نہیں ہے، یہ دینداری کا احیاء ہے. البتہ دین کا احیاء اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک گناہگار نے ایک گناہ کو انجام دے دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی نے جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی گناہ کو انجام دیا، کیا گناہ کا انکار بھی کر رہا ہے؟ معمولاً اگر مسلمان گناہ کو انجام دیتا ہے تو گناہ کا انکار نہیں کر رہا ہوتا. نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا وہ منکر صلاۃ الفجر ہے؟ نہیں، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی لیکن صلاۃ فجر کا منکر نہیں ہے. یعنی مثلا اس سے پوچھا جائے، بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو شاید وہ کہے کہ ہاں نہیں پڑھی. تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا نماز فجر واجب نہیں ہے، تو کہے گا نہیں واجب ہے، تو جو آپ نے کیا وہ صحیح تھا. ممکن ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، صحیح ہے. تو ایک شخص گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، لیکن گناہ کا منکر نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخص گناہ کرتا ہے، منکر بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ انکار معاشرے میں اتنا سرایت کر جاتا ہے، اتنا سرایت کر جاتا ہے کہ وہ دینی حکم گویا ختم ہونے لگتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں احیاء آتا ہے. اگر ایک آدمی گناہ کرے دین کو نقصان نہیں آ رہا، اگر ایک آدمی انکار کرے، ایک آدمی کے انکار سے بھی دین کو، دینداری کو وہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ انکار رائج ہو جائے معاشرے کے اندر، پورا معاشرہ اس دینی حکم کا انکار کرنا شروع کر دے، ہاں پھر مشکل پیش آئے گی. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، ایک دینی حکم کا انکار نہ ہو، بنیادی ترین دینی حکم کا انکار ہو جائے، اب معاملہ بہت خراب ہے، اب یہاں واقعاً احیاء کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس لیے عرض کیا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم جب احیاء کی بات کر رہے ہیں تو معاملہ یہ نہیں ہے بقول آیت اللہ آیتی کے، ابراہیم آیتی جنہوں نے تاریخ عاشورہ کتاب لکھی، انتہائی نفیس کتاب، معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک قصائی گوشت وزن کے حساب سے نہیں بیچ رہا ہے، یا فنا نمازی اپنی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، یا فنا قاری قرآن تلفظ صحیح نہیں کر رہا. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگ دین کے بارے میں کچھ ایسا سوچے بیٹھے ہیں کہ دین ختم ہو رہا ہے، دین کا اثر، دین کے نتائج، دین سے جو لوگوں کو ملنا تھا اور جہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا، نعوذ باللہ تعالی، سب کا سب ختم ہو رہا ہے. یہاں پر احیاء کی ضرورت آتی ہے کہ کوئی آئے جو دین کو زندہ کرے اس طرح سے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو دین کا معاملہ ختم ہونے لگتا ہے. بس دین کا دفاع کچھ اور ہے، دین کا احیاء اس سے کہیں بڑھ کر ہے. میں ان دونوں کو بھی آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. دفاع چھوٹی سی مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی دفاع احیاء کے لیول پہ ہوتا ہے. یعنی دفاع ایک جنرلائز ٹرم ہے، کوئی ہلکا خطرہ ہو اس میں بھی دفاع ہو سکتا ہے، بہت بڑا خطرہ ہو جو بالکل وجود کو وجود کے لیے خطرہ لاحق ہو جائے، وہاں پر بھی دفاع ہو سکتا ہے. لیکن احیاء اس آخری لیول کے ہم بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. بس امام کے سامنے دین کو خطرہ تھا، ایک ایسا خطرہ تھا جو اگر امام تشریف نہ لاتے تو خود امام کے جملے کے مطابق، اگر مثال کو اور ثبوت کو امام کے جملات سے اخذ کریں وعلى الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید. فرمایا حالات وہ حالات ہیں کہ اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، السلام خدا حافظ کہنا پڑے گا. اگر یہ کام ہو گیا جو ہونے والا تھا، یعنی یزید ابن معاویہ کی حکومت، احیاء کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی جب ہم احیاء دین کہتے ہیں تو دینداری کا احیاء مطلب ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسی جگہ کے اوپر اگر آ جائے. اب میں اس کی ایک مثال جدید دور سے دے دوں تاکہ تاریخ سے نکل کر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ بھئی یہ احیاء کی ضرورت ہمارے معاشرے میں بھی آ سکتی ہے کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدقسمتی سے کئی جگہیں ایسی ہیں ہماری حالت میں، اس وقت کی ہماری دینداری کی حالت میں، کہ یوں لگ رہا ہے کہ اگر کچھ مدت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کچھ معاشروں کے اندر احیاء کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دینداری کے معاملے میں کسی اور جگہ پہنچ سکتے ہیں. اور کچھ علاقوں میں تو مشکل ہمیں اور بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. مثال، ہمارے پاس کچھ فرقے ایسے ہیں اسلام کے مجموعی دائرے کے اندر جنہوں نے واجبات کو ان کی شکلوں سے تبدیل کر دیا، واجبات کی شکل ان کے ہاں تبدیل ہو گئی. مثال، ایک واجب ہے نماز. نماز تقریباً تمام فرق اسلامیہ کے اندر ایک کیفیت میں ہے، اذان ہوگی، اقامہ، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، اور مثال کے طور پر اگر اختتام پر ہے تو تشہد اور سلام. یہ مشترک ہے تمام فرق اسلامیہ کے اندر. اب کوئی آئے اور یہ کہے کہ نماز یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، نماز ایک اور طریقے کے اوپر ہے، اس مقام پر اس فرقے کے اندر احیاء کی ضرورت ہوگی، قطعاً احیاء کی ضرورت ہوگی. کیوں؟ دین تبدیل ہو گیا، دین کی شکل تبدیل ہو گئی. اب اس فرقے کی اگلی نسل میں اگر کوئی بچہ آتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کو پتا چلے کہ اصل نماز تھی کیا، اصل نماز تھی کیا. اور اس ڈسکنیکشن کا بانی وہ ہوگا جس نے اس نسل کے اندر نماز کی صورت کو تبدیل کیا. تو یہ ایک مثال لے لیجئے. اب ایک اور مثال عرض کر دوں اور ہم حرائض کی طرف واپس آتے ہیں. وہ یہ کہ مثال کے طور پر مختلف نعروں کی وجہ سے ماڈرنائزیشن کے نام پر، رائٹس کے نام پر، فرض کر لیجئے کہ معاشروں کے اندر یہ فکر رائج ہو جائے کہ بھائی دین کے اندر مثال کے طور پر پردے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اچھا، اب پردے کا معاملہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے خواتین کا. بھائی معاملہ صرف ستر کا معاملہ، پردے کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، خواتین کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی ہے. یعنی اسلام نے تن کو ڈھانپنے کے لیے قوانین دیے ہیں، اس کو ہم پردہ کہتے ہیں، ستر کہتے ہیں عربی میں اس کو. کوئی آئے اور یہ کہے کہ بھائی ہر آدمی کی مرضی ہے، نعوذ باللہ تعالی، ہر آدمی کی مرضی ہے وہ جو کرے، تو آپ کون ہوتے ہیں معاشرے کے اندر رکاوٹ بننے والے کہ کوئی کس طریقے سے اپنے ساتھ پیش آئے. تو خواتین کے اندر اس بات کو لے کر خواتین کا جو واجب پردہ ہے اسے ختم کیا جائے، اور مردوں کے اندر اس کو لا کر مردوں کا جو واجب پردہ ہے اس کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ تعالی، اور یہ بات رائج ہو جائے، اور اتنی رائج ہو جائے کہ جو کرنا چاہے اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں کیا کروں. تو کیا معاشرے کے دباؤ میں آ کر چھوڑ دوں، نعوذ باللہ تعالی؟ یہاں پر پھر احیاء کی ضرورت ہوگی. کوئی آئے جو اس کو اس رخ سے نکال کر واپس اپنی جگہ پہ لائے. جو روایت میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، تہذیب الاحکام کے اندر شیخ طوسی کی نقل کی یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم برائی کو اچھائی کہو گے اور اچھائی کو تم برائی کہو گے. تو آہستہ آہستہ ہم اس جگہ کے اوپر یقیناً کچھ ملکوں میں آ چکے ہیں جہاں پر ہم خاص جنسی براہ رویوں کو اگر برائی کہہ دیں تو شاید جیل جانا پڑ جائے گا، شاید جیل جانا پڑ جائے گا۔ تو وہ جو رسول اللہ کا فرمان تھا وہ کم از کم ان لوگوں کے اوپر کسی حد تک صادق آ چکا ہے جو رسول اللہ کی امت کے ان معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں اور اس فکر سے متاثر ہو گئے، اور اب وہ اس برائی کو برائی چھوڑ اچھائی تعبیر کر رہے ہیں، ماڈرنائزیشن کی نشانی تعبیر کر رہے ہیں، ترقی پسند ہونے کی نشانی تعبیر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ریوائیول کی ضرورت آتی ہے کہ بھائی اگر اس طریقے سے معاملہ چلا تو یہ دینداری کا حصہ تو ختم ہو گیا پھر، اور دین کے اندر انحراف آ گیا۔ تو میں نے دو تین مثالوں میں آپ کا وقت لیا، احیاء دین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سید الشہداء کے معاملے میں جب ہم کہتے ہیں احیاء دین تو احیاء دین کی کس شکل کو ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں 1400 سال پہلے، اور جو خطرہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا خطرہ دیکھ رہے ہیں، کیا شواہد ہیں ہمارے پاس، اور اس سے ہمیں مسلسل اپنی زندگی سے کنیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیے ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، ہم لوگ تاریخ میں بیٹھے رہ جائیں۔ میں کہیں پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ہسٹری کے ایک بہت اچھے پروفیسر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا چونکہ باہر مسائل بھی تھے کچھ، تو وہ کہیں اس مجلس میں تھے، میں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتا تھا ان کے انٹلیکچوئل کیلیبر کی وجہ سے، کرتا بھی ہوں، تو وہ بیٹھے تھے، انہوں نے سنی بات، اور میں نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے آج کے دور میں کچھ نتائج لینے کی کوشش کی تھی۔ تو مجلس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بہت اچھا تھا، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی، انہوں نے کہا بیان بہت اچھا تھا، لیکن صرف ایک بات کا خیال کرنا، وہ یہ کہ تم لوگ ہسٹری کی لیگیسیز میں اسٹک نہ ہو جانا۔ یہ بات ان کی وزن ہے، اس میں وزن ہے، کیا کہ ہسٹری میں اتنے اسٹک ہو جائیں کہ ہسٹری تو رہے ہمارے ذہن کے اندر، لیکن ہسٹری سے پریزنٹ کا کنیکشن اور لرننگ جو کنیکشن پریزنٹ کے لیے ہونی ہے وہ نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی ہسٹری میں خود ایک عظمت ہے، ان کی ہسٹری خود اتنی نورانیت رکھتی ہے کہ کوئی شخص اگر واقعاً خلوص دل سے سید الشہداء کی ہسٹری کو ہی پڑھے اس سے بھی نورانیت حاصل کرے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ عمدن یہ سوچے بیٹھا ہو کہ میں نے ہسٹری میں ہی رہنا ہے، یا میرے جیسا بولنے والا یہ سوچے بیٹھا ہو کہ میں نے اس کو پریزنٹ سے کنیکٹ نہیں کرنا ہے، نہیں یہ ناانصافی ہے۔ سید الشہداء کی فکر آفاقی ہے، سید الشہداء کی فکر زمانے کی سرحدوں کو کراس کر کے ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میں سید الشہداء کی فکر کو بیان کروں اور اس کو آج سے کنیکٹ نہ کر سکوں تو یہ میں نے ناانصافی کی ہے، تو مجھے اس پر توجہ دینی ہے کہ یہ کنیکشن میرے اور آپ کے پاس باقی رہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعزان محترم، ایک گہرائی میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ جو ابھی بات کہی کہ سید الشہداء کی تاریخ میں نورانیت، اس سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ بھی مجھے آپ سے ضرور عرض کرنی ہے، اور کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن بہرحال ایک مطلب کی طرف عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ دین میں کچھ مفاہیم استعمال ہوتے ہیں، ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، مثال کے طور پر 100 کے اسکیل میں 5، 1, 10, 15, 20, 100 تک مختلف لیولز۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ چھوٹے سے لیول کو لے کر اس پہ رک جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کریں، اس سے تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں۔ اس کو ایک سینس میں ہم کہتے ہیں دین میں گہرائی، دین کے مفاہیم میں گہرائی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیوں ایسا ہو، کیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس گہرائی کو نہیں دیکھ پاتے، اور یہ الفاظ کی شاید محدودیت بھی اس میں داخل ہوتی ہے، الفاظ بہرحال محدود ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا متعال سے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتا، جہاں اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں آئے کریم، تو جو لغت استعمال ہوئی وہ ارنی ہے. ارنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے دکھا. آپ کے ذہن میں فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ کا جواب تھا، لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. صحیح، تو لغت جو ہے وہ دیکھنے کی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ارنی، اے خدا مجھے دکھا، تو اگر کوئی ظاہری طور پر یہ دیکھے کہ بھئی کیا مانگا گیا ہے، مجھے دکھا، تو خدا کو چاہیے دکھا دے، تو وہ تو خدا پہلے دکھا چکا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے کیا؟ مثال، خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند کا نکلنا ہے اس میں نشانی ہے خلقت کے لیے. سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ایسے سورج ڈوبتا ہے پھر نکل آتا ہے. کہیں پہ خدا متعال نے فرمایا کہ یہ جو پودے درخت خزاں میں جھڑ جاتے ہیں اور بہار آتی ہے دوبارہ نکل آتے ہیں، خدا ایسے زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ النُّشُورِ، جو تمہارا ناشر ہوگا میدان حاشر میں قیامت میں، وہ ایسے ہے کہ جیسے پودے ختم ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوگا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی مجھے دکھا، تو اگر میرے جیسا آدمی کوئی اس جملے کو دیکھے تو کہے گا کہ حضرت ابراہیم دیکھ تو رہے تھے اور خدا دکھا دیتا، حضرت ابراہیم سے کہتا جاؤ جنگل میں جا کے دیکھ لو، یا حضرت عزیر کی طرح، نبی خدا کی طرح، مثال کے طور پر یہ کہتا کہ ایک جانور کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور میں تمہیں اس کے اوپر گوشت چڑھا کے دکھاتا ہوں. انہوں نے تو یہ کہا تھا نا دکھا، لیکن حضرت ابراہیم دیکھنا نہیں چاہتے تھے. حضرت ابراہیم خود چاہتے تھے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ خلق کیسے ہوا. تو خدا نے نہیں کہا دکھاتا ہوں میں تمہیں، کہا تم خود کرو گے، تم خود کرو گے. تو کہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم بلاؤ، اور تمہارے کہنے پہ پرندے زندہ ہو کر آتے چلے جائیں گے. تو بظاہر تو دیکھنا تھا لیکن گہرائی بہت زیادہ تھی، یہ دیکھنے سے کہیں زیادہ ہے، اس آنکھوں کے دیکھنے کی بات نہیں تھی، یہ بات کچھ اور تھی. اور وہ جو خدا متعال کا جواب ہے اور جو ساری پریکٹس خدا متعال نے کروائی، وہ صرف آنکھوں سے دکھانے کی نہیں تھی، وہ کچھ اور ہو گیا. زیارت کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء کی زیارت کیا ہے؟ زیارت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ میں کربلا جاؤں، الحمدللہ جا چکا ہوں، توفیق نصیب ہوئی. آپ میں سے اکثر لوگ انشاءاللہ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے خدا نے مثال نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب یہ کہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ ذریعہ مقدس وہ ماحول. دور سے زیارت، دور سے زیارت جیسے سلام اللہ علیہ، جیسے حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت، اللہ اکبر. ان حالات میں سید الشہداء کو یاد کر رہے تھے، سلام کر رہے تھے، فرمایا کوئی امیر میرا نہیں ہے حسین کے سوا، اللہ اکبر. یہ دور سے زیارت تھی. اور زیارت کیا ہو سکتی؟ اور زیارت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سید الشہداء کو بنفس نفیس لا الہ الا اللہ دیکھ لے، ایک زیارت یہ ہو سکتی. اور بھی کوئی زیارت ہو سکتی. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ دست بستہ واقعہ، سید الشہداء کے روضے پر بہت سارے نااہل بھی گئے ہیں، صدام جیسا نااہل بھی گیا. بنفس نفیس سید الشہداء کی زیارت دشمنوں نے بھی کی ہے، دشمنوں نے بھی کی ہے کربلا کے موقع کے اوپر، دیکھ رہے تھے، معرفت نہیں تھی، پر خود بخود ایک پوائنٹ اندر آ گیا. وہ کیا، آپ فزیکلی زری کو دیکھ لیں، دور سے کھڑے ہو کر کہہ دیں السلام علیک، یا بنفس نفیس سید الشہداء کی عظیم الشان ہستی کی زیارت نصیب ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، جو مین ایلیمنٹ آف زیارہ ہے وہ کیا ہے، وہ معرفت ہے، وہ معرفت ہے. اچھا، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ معرفت نصیب ہوئی ہے؟ اگر کسی نے واقعاً سید الشہداء کی زیارت کی ہے اور ہم نے اعتراف کر لیا کہ زیارت کا اصلی کمپوننٹ ایلیمنٹ معرفت ہے، تو اس کی زندگی میں سید الشہداء ریفلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی زندگی میں سید الشہداء نظر آئیں گے یا نہیں نظر آئیں گے؟ قطعاً. کیسے؟ میں اپنی مثال عرض کروں گا طالب علم ہونے کے ناطے. دیکھیے، اگر میں کسی بہت بڑے استاد سے ملتا تھا، بہت بڑے نہیں، تھوڑے بڑے استاد سے، تو کچھ عرصے تک جب میں ملتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی بات کرنے میں انہیں کاپی کر رہا ہوں. مثلا میں کسی سے ایسے سے ملتا تھا جن کی شخصیت مجھے اپنے اندر کھینچ لیتی تھی، تو میں مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے میں غیر ارادی طور پر انہیں کاپی کر رہا ہوں. صحیح. اچھا، بعض اوقات تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ میں کسی سے ملا ہوں، اس سے بہت زیادہ متاثر بھی نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اسے غیر ارادی طور پہ کاپی کرنا شروع کر دیا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی جہاں پہ میں متاثر ہوا وہاں میں نے کاپی کیا، وہ تو چلو ایک سینس بنتی، جہاں متاثر نہیں ہوا کاپی کیا، یہ تو بالکل ہی میری کمزوری کی بات ہو گئی کہ میں جس سے مل رہا ہوں اس کو کاپی کرنا شروع کر دوں، کمزوری کی بات ہوئی. اچھا، پہلے والے پہ آ جاتے ہیں، میں ملا اور متاثر ہوا اور میں نے کاپی کرنا شروع کر دی. صحیح ہے، یہ بھی زیارت ہے یا نہیں ہے، ملنا ہے یا نہیں؟ ملنا تو ہے، لیکن یہ عام ملنے سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے، نہ صرف ملا ہوں بلکہ میں نے شخصیت کو دیکھا بھی ہے، جج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا، اور اپریشیٹ کرنے کے بعد اتنا ہوا کہ وہ میرے اندر ریفلیکٹ ہونے لگی. صحیح ہے، یہ زیارت کا ایک ترقی یافتہ موضوع ہے. اب میرا ذہن یہ کہتا ہے، یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارۃ الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، اگر میں دو جملوں کو کنیکٹ کروں، دنیا میں زیارت نصیب کر، آخرت میں شفاعت نصیب کر، اس شفاعت کی بھی درجات ہوں گے، اس زیارت کی بھی درجات ہوں گے. جس کو یہاں زیارت چھوٹی والی ملی، اسے وہاں شفاعت بھی چھوٹی والی مل رہی ہے، اور جس کو یہاں زیارت بامفہوم بامعرفت تبعیت اور پیروی والی ملی، اسے نہیں معلوم وہاں شفاعت کون سی ملنے والی ہے. پھر وہ شفاعت بس اتنی نہیں ہوگی کہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا یا بندہ جنت کے کسی درجے میں جائے گا، نہیں، پھر وہ شفاعت کچھ اور ہے، شفیع ساتھ ہونا ہے پھر. تو اب دیکھیے، ایک زیارت کا مفہوم تھا نا، اور زیارت کے مفہوم میں گہرائی نظر آ رہی ہے، اور وہ شفاعت کے تو درجات سبھی کو معلوم ہے کہ بھائی شفاعت کے کئی درجے ہوتے ہیں. آپ دین میں غور کریں، سید الشہداء کی عظیم الشان زندگی میں غور کریں، تو غور کرنے پر ہمیں اور آپ کو اس میں کچھ گہرائیاں نصیب ہوں گی. شاید اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر جس طرح بزرگوں نے کیا، ان لوگوں نے خلوص اختیار کیا، مخلص ہوئے دین کے لیے، سید الشہداء کے لیے، تو خدا نمتال نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دی، گہرائیاں ان کو نصیب کر دیں، جیسے ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور ان کے تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کے خلوص کے نتیجے میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا سید الشہداء سے اور ان کے اجداد طیبین و طاہرین، ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خلاصہ کلام یہ کہ قیام امام حسین اور احیاء دین، اس کے اوپر مجھے عرائض پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ کا خلوص شاید سبب بنے گا کہ خدا اس حقیر کی زبان پہ بھی کچھ جملے جاری کروائے جو میری بھی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے، اور انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنے. ہم سید الشہداء کے کوئی عظیم الشان دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ محرم الحرام میں ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہے کوئی جو حسینیت کے دسترخوان سے حاصل کر. اللہ اکبر. نہیں معلوم کون سی ہماری خوبی، یعنی ہمارے اجداد کی، ہمارے والدین کی، جس کے نتیجے میں ہمیں حب حسین نصیب ہوا. ہم خاضعانہ، خاشعانہ، متواضعانہ خدا و متعال کے شکر گزار کہ خدا تو نے امام حسین کا ذکر نصیب کیا، سلام اللہ، ان کا غم نصیب کیا. خدا تیرا احسان، اس غم نے بہت کچھ کیا. کل انشاءاللہ سعادت نصیب ہوئی تو غم کے بارے میں عرض کروں گا، اس غم نے بہت نصیب کیا اور مسلسل یہ نصیب کر رہا ہے. ماہ محرم کی دوسری تاریخ، اس مناسبت سے جو اہم ترین بیان ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سفر کی مناسبت ہے، یہ سید الشہداء کا سفر بڑا عجیب سفر تھا. انشاءاللہ احیاء دین کے حوالے سے جو بیانات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں احیاء قرآن کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. سید الشہداء نے اپنے سفر میں جگہ جگہ قرآن کریم سے استناد کیا ہے، قرآن کریم کی آیات کریمہ کو بیان کیا ہے، واقعات کو بیان کیا ہے. مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد جب سید الشہداء کربلا کی سمت گامزن تھے، تو سید الشہداء بیچ میں حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے. بار بار حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ جو سید الشہداء کے اطراف میں تھے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ باخبر تھے. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نافرمان باغی بادشاہ کے سامنے جب اللہ کے حکم کو بیان کیا تو حضرت یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا. جب سید الشہداء کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے تو بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید جو اللہ کے رسول نے امام کی شہادت کے حوالے سے کئی مرتبہ بیانات ارشاد فرمائے، شاید ان کے پورے ہونے کا وقت آ گیا. سید الشہداء کبھی حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے. اسی سفر کے دوران ایک موقع کے اوپر گویا سواری پر ہوتے ہوئے سید الشہداء نے چند لمحے کے لیے ایک حالت کو بیان کیا. اس کو کبھی میں عرض کروں گا, ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, میرے خیال میں یہ نہیں ہو پائے گا, ہمیں اس کو عرض کرنا پڑے گا کبھی اور. سید الشہداء میں ایک حالت کو احساس کیا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سید الشہداء نے کئی مقامات پہ کلمہ استرجاع پڑھا ہے, رجوع, یاد رکھنا مسلمانوں کا کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے سید الشہداء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, سید الشہداء کے فرزند جو گویا سائے کی طرح اپنے والد کے ساتھ ساتھ تھے اور ان کے قلب کی تقویت کا سبب تھے, نزدیک تشریف لائے, اپنے والد کو کلمہ استرجاع پڑھ کر دیکھ کر یقیناً حضرت علی اکبر کے دل پر سخت غم طاری ہوا ہوگا. نزدیک تشریف لائے اور امام عالی مقام سے پوچھا کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ گویا امام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے یوں احساس کیا ہے کہ ایک ندا آئی ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے آ رہی ہے. مولا علی اکبر, بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہا, مولا ابو الفضل العباس, یہ جو سید الشہداء کے ہمراہ ہستیاں تھیں, یہ زائر بے تمام معنی تھے سید الشہداء کے. سید الشہداء کی شخصیت کی گہرائیوں کے زائر تھے, سید الشہداء کے مزاج کو سمجھتے تھے. مولا علی اکبر جانتے تھے کہ یہ جو جملہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اس طرح ندا آئی ہے کہ موت ان کے تعاقب میں ہے, موت کا ذکر سید الشہداء کو پریشان نہیں کرے گا. موت کا ذکر سید الشہداء کے لیے کسی غم کا سبب نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو موت کا ذکر ہے اور کلمہ استرجاع ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. سید الشہداء کو موت سے کیا خوف, اور وہ سمجھ گئے کہ سید الشہداء اشارہ کر رہے ہیں کہ موت سب کے لیے آ رہی ہے. مولا علی اکبر جو مزاج شناس ہیں سید الشہداء کے, اس کو احساس کیا کہ میری اس مقام پر سید الشہداء سے کیا گفتگو ہونی. واقعا انسان تعجب کرتا ہے, مولا امیر المومنین کی خاندان کی تربیت کہاں پر پہنچی تھی. حضرت علی اکبر نے فوراً اپنے والد گرامی سے اور کچھ سوال نہیں کیا اور سید الشہداء نے گویا حضرت علی اکبر سے پوچھا, بیٹا موت تمہارے لیے کیسی ہے, تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر سے اس معاملے میں دریافت کیا تو حضرت علی اکبر نے صرف اتنا پوچھا کہ السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ حق پر ہیں. اپنے والد کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے فرمایا ہم قطعاً حق پر ہیں. فرمایا اذن لا ابالی, مجھے پروانی موت کیسے آتی ہے. جوان بیٹے سے یہ دیکھ کر, جذبہ دیکھ کر, جوش دیکھ کر, موت کے بارے میں بے خوف و خطر ہونا اور دین کی راہ میں قربانی کے لیے ایسے تیار ہونا دیکھ کر سید الشہداء خوش ہوئے. سید الشہداء نے اپنے جوان بیٹے کو دعائیں دیں ان کی استقامت کے لیے. یہ راستہ اس انداز میں گزر رہا تھا یہاں تک کہ سید الشہداء ایک سرزمین کے اوپر پہنچے. جیسی سرزمین پہ داخل ہوئے سب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ سرزمین معمولی زمین نہیں ہے. یہاں کچھ نشانیاں ہیں, یہاں کچھ اثرات ہیں. بیان کرتے ہیں کہ شاید بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے بھائی کے لیے ایک بیان آیا کہ بھیا کی زمین عجیب زمین ہے, ہم جب سے اس زمین میں داخل ہوئے ہیں میرے دل میں غم کی کیفیت ہے. ایسو میں وقت کی کمی کی وجہ سے، کچھ حوصلے کی کمی کی وجہ سے، اپنی توانائی کی کمی کی وجہ سے ان تمام واقعات کو بیان نہیں کروں گا جو پہلے اس زمین کے حوالے سے گزر چکے تھے. کس طرح مولا امیر المومنین جب اس زمین سے گزر رہے تھے تو بیان کر کے گئے تھے کہ یہ زمین خون کا سمندر ہوگی، یہاں میرا حسین ڈوب رہا ہوگا. مولا امیر المومنین خبر دے کے گئے تھے. بی بی زینب نے بیان فرمایا، سید الشہداء اس زمین کے اوپر رک گئے. سید الشہداء نے گویا لوگوں کو اس زمین کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے پوچھنا شروع کیا کہ اس زمین کے نام کیا ہیں، اس زمین کو کیا کہتے ہیں. مختلف روایات مختلف طریقوں سے بیان ہوتی ہے. کسی نے فرمایا کہ یہ شط فرات ہے، کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے، اور بتایا گیا کہ مولا اس جگہ کا نام کربلا ہے. سید الشہداء نے وہ لفظ سنا جو وہ چاہتے تھے کہ لوگ سنیں، پھر فرمایا ھذا مقام کرب وبلا. مجھے نہیں معلوم عزو یہ زمین کتنے ہزار سال سے سید الشہداء کے مقدم کے لیے تیار ہو رہی تھی، نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کے نظام کے اندر کب سے تیار ہو رہی تھی کہ وصی خدا یہاں پر آئے گا. سید الشہداء نے فرمایا ھذا مقام کرب وبلا، یہ آزمائش اور سختی کی زمین ہے. ہا ہنا محتر حالنا، یہیں ہمارے خیمے ڈلیں گے. لوگوں نے سنا اور گویا کچھ تعجب کیا کہ اگر یہ مقام کرب و بلا ہے تو ہم یہاں خیمے کیوں ڈال رہے ہیں. یہاں تک کہ سید الشہداء نے وہ اس تعجب کو دیکھا، اور اس کے بعد جو اگلے جملے ارشاد فرمائے وہ ہر ایک کو واضح کرنے کے لیے کافی تھے. فرمایا ھذا مقام رحالنا، یہاں پر محط رحالنا، یہاں ہمارے قیام کی جگہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہیں ہمارے جسم گریں گے، یہیں ہمارے لاشیں ہوں گے، یہیں ہماری قبور تعمیر کی جائے. ایدو گویا سید الشہداء میرے اور آپ کے لیے نشانیاں طے کر رہے تھے. اس موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ قبیلہ بنی اسد کی ملکیت میں جگہ تھی. سید الشہداء نے کہا کہ جو اس علاقے کے مالکین ہیں وہ آ جائیں. بنی اسد کے لوگ آئے. سید الشہداء نے بنی اسد سے بات کی اور کہا کہ اے بنی اسد، یہ زمین ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں، بیش قیمت ادا کی، جو قیمت معمول سے تھی اس سے کہیں زیادہ قیمت سید الشہداء نے بنی اسد کے لیے ادا کی. بعض لوگ 60,000 درہم بیان کرتے ہیں جو بہت بڑی رقم ہے. سید الشہداء نے بنی اسد کو قیمت ادا کی جبکہ وہ چاہتے تھے کہ سید الشہداء یوں ہی لے لیں. لیکن سید الشہداء نے نہ صرف قیمت ادا کی بلکہ بنی اسد کو اس زمین کا واقف بھی بنا دیا، وقف کا نگہبان بنا دیا. یعنی کہا کہ بنی اسد، میں نے یہ زمین تم سے خریدی، اب میں اس زمین کو خدا کی راہ میں دیتا ہوں اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالتا ہوں کہ تم اس زمین کے اوپر دیکھ بھال کرنے والے بننا. عزیزو میں دو تین جملے کی آپ کو بس زحمت دوں گا، اور سید الشہداء سے عقیدت اور سید الشہداء کی محبت جو آپ کے دلوں میں ہے وہ چند آنسوؤں میں جھلک جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے. آپ سید الشہداء کی محبت میں یہاں تک آئیں، آپ گھروں سے نکلے، آپ یہاں تک آئے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر بھی اگر ہیں، آپ نے سید الشہداء کو سوچنے کا ارادہ کیا ہے، سید الشہداء سے محبت کی نشانی. لیکن عزیزو اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ امام مظلوم جو کربلا کی زمین پر اپنے شیر خوار کو قربان کرنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو سوچ رہا ہے. آپ تو 1400 سال کی بات میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمارے اوپر کوئی شمشیریں نہیں چل رہی. سید الشہداء بنی اسد کے سامنے پہنچتے ہیں اور بنی اسد سے کہتے ہیں اے بنی اسد، ہم نے تمہیں واقف بنایا لیکن ان کے ساتھ کچھ چیزوں کا تمہیں خیال کرنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ حکم فرمائیے. ہاں کہیں حسین کا ذکر کیا ہے، اس کی پناہ خود امام حسین ہے، خود امام حسین. اور اب ہماری جو التجا ہے، خدایا اس عزاداری کے صدقے میں مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی، اولاد نبی کا، سید الشہداء کی زیارت کے صدقے میں، سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی امام حسین کا ذکر کر رہا ہے، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت فرما. ہم سب کو ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اور انشاءاللہ اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.